یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارشاد الہی ہو رہا ہے، قسم ہے زمانے سے کہ سارے انسان اپنی تجارت میں نقصان اٹھا رہے ہیں، مگر ایک گروہ جن کی چار علامتیں ہیں، پہلی علامت یہ ہے کہ انہوں نے خدا پر ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ انجام دیا اور دوسروں کو حق کی طرف دعوت دی اور دوسروں کو صبر کی طرف دعوت دی. اس آیہ شریفہ کے حوالے سے عرض کے زمان وہ سرمایہ ہے جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، اور اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے کے کچھ اصول ہیں جن کو سنت الہی کہتے ہیں. ان سنتوں کا خیال رکھیں گے تو زمانے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی فردی، اجتماعی، عالمی زندگی میں اپنی سعادت، قوم کی سعادت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان میں سے چند اصولوں کی طرف، چند قوانین کی طرف، چند سنن کی طرف اشارہ کیا. شاید آج وقت نہ ملے، ان سنتوں میں سے ایک سنت ظلم ہے. ظلم اگر کرے وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا. مولا فرماتے ہیں الملک یدوم مع الکفر ولا یدوم مع الظلم. ایک حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اگر آپ عالم اسلام کے 57 ممالک میں راز ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ممالک کیوں، ان ممالک کی یہ حالت ہے، اس کے راز یہی ہے. یعنی یہ ممالک نام کے ممالک ہے ورنہ غلام ہیں. آقا کے حکم کے ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کر سکتے، بلکہ غلاموں کے بھی غلام ہیں. اتنی طاقت ہے ہمارا ملک، اس سے کہا گیا آپ اس کا نام لے لکھ دیا گیا ان ممالک کے درمیان جو سعودی عرب کے اتحادی ہے، پوچھے بغیر نام لکھ دیا گیا، جبکہ وہ اتحادی ممالک پاکستان کے قدیمی دوست، ہمسایہ ملک ایران کے خلاف ہے. ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، قدیمی دوست بھی ہے، اس کے خلاف یہ اتحاد بن رہا ہے. پوچھے بغیر نام لکھا، پھر فوجی اتحاد بنائی اور اس کے ہدف بتائے بغیر یہاں کے نامور سپہ سالار کو اس کا عہدہ اور ذمہ داری دی اور بتایا نہیں کیا اس فوجی اتحاد کا مقصد کیا ہے. ایک تذلیل کے لیے اس سے بڑھ کر مثال چاہیے؟ غلاموں کے غلام خود مغرب کے اسرائیل کے امریکہ کے غلام ہیں، سعودی کا دوسرا نام وہی ہے. اب اس کے سامنے اس حد تک ہتھیار نہتے ہونا، پوچھنے کی بھی جرأت نہ کر سکنا، یہ تو بھر برائے نام یہ اسلامی ممالک ہے، ورنہ غلاموں کا ایک مجموعہ ہے، اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. ایران کو چھوڑ کر باقی ممالک کی یہی حالت. اس کی اہم وجہ ظالم ہے، اہم وجہ یہ ہے ظالم ہے تو عوام ان کی حمایت نہیں کرتے. جب ظالم ہے عوام ان حکومتوں کی حمایت نہیں کرتے، تو یہ حکومتیں اپنی بقا کے لیے باہر کی طاقتوں کی طرف محتاج. اگر ظالم نہ ہو تو عوام اس کے پشت پناہ ہے. آپ کے سامنے ایران ہے، آپ کے سامنے حزب اللہ ہے، عوام پشت پناہ ہے. اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں اور ان کے سارے پٹھو مل کر نقصان پہنچانے کی شب و روز کوشش میں مصروف ہے. تو عرض یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی. یہ حکومت کے حوالے سے، آدمی کے حوالے سے یہ فرمایا. معصوم فرماتے ہیں اپنے فرزند سے، بیٹا ظلم تو کر کہیں بھی نہیں کرنا، خصوصاً اس پر ظلم نہیں کرنا جس کے پاس دفاع کا کوئی چارہ نہیں ہے. ایسا مظلوم جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس پر ظلم نہ کر، پھر وہاں پر خدا تمہیں جواب دے گا. ایک آدمی ایسا ہے ظلم کو خود دفع کر سکتا ہے، اس کے باوجود ظالم کے ظلم کو دفع نہ کرے، ممکن خدا کہے تمہاری اپنی کوتاہی ہے، میں نے تمہیں طاقت دی ہے. قرآن میں گفتگو ہے ظالم اور مظلوم کی قیامت کے دن. مظلوم کہتا ہے خدا یا ظالم کے عذاب کو دگنا کر دے، ظالم کہتا ہے کہ خدا یا اس کے عذاب کو بھی دگنا کر دے. خدا کہتا ہے دونوں کا عذاب دگنا ہے، ظالم خود بھی گمراہ مظلوم کو بھی گمراہ کیا ہے، مظلوم خود بھی گمراہ ہو گیا، ظالم کو بھی ظلم کرنے میں مدد پہنچائی اس کی خاموشی کی وجہ سے، ظالم اپنے ظلم میں آگے بڑھتا چلا گیا. تو اس حوالے سے کسی چیز کی بنیاد ظلم پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے ذات میں بھی ظلم نہ کرے. ظالم لنفس، قرآن میں ہے نا یہ گفتگو، اسی عنوان ہی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اشرف پر حاوی گفتگو ہے. میں سرخی بیان کر رہا ہوں. ظالم لنفس، قرآن فرماتا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا، معاشرے میں ظلم کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، ملک پر ظلم کرنا، سارے انسانیت پر ظلم کرنا. ظلم مولا سے پوچھا گیا، مولا ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے؟ فرمایا عدل یہ ہے، پوچھنے والے نے پہلا پوچھا عدل کیا ہے، فرمایا عدل یہ ہے ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر قرار دینا، ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا عدل ہے. تو اس نے پوچھا مولا ظلم کیا ہے، فرمایا میں نے تعریف کی اس کی، یعنی اس کی وضاحت کر دی ہے. جب عدل کا معنی یہ ہو ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر قرار دینا، تو ظلم کا معنی یہ ہو جائے گا ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر قرار نہ دینا. اگر یہ کام ہو جائے دنیا جنت بن جائے گی. آپ دیکھیں معاشرے میں سارے عہدے، ساری ذمہ داریاں، ساری ملازمتیں شائستہ لوگوں کو دے دیں، جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو کام دے دیں. پیسہ جہاں جتنا خرچ ہونا چاہیے خرچ کرے، آپ کو ووٹ دیا ہو یا ووٹ نہ دیا ہو. پیسہ کمانا بھی عادلانہ ہو، جتنا اس علاقے سے مالیات لینا ہے، اس چیز سے مالیات لینا ہے اتنا ہی لینا، حد سے زیادہ نہیں لینا. کمانا بھی عدالت ہے، عدالت کے مطابق کمانا حکومت کے جو درآمدات ہیں عدالت کے معیاروں کے مطابق ہونا چاہیے، جائز طریقے سے مالیات لگانا چاہیے، اور خرچ بھی کرنا عدالت کے مطابق، افراد کے لحاظ سے، مقامات کے لحاظ سے، مواقع کے لحاظ سے، تعلیمی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ہسپتالوں کے حوالے سے، ہر حوالے سے، ہر شے کو اپنے مناسب جگہ پر قرار دینا، عسکری ہو، سیاسی ہو، علمی ہو، ثقافتی ہو، جو بھی ہو، ہر شے کو اپنی صحیح جگہ پر قرار دیں۔ ہمارے ملک میں آپ شکایتوں کو سنیے، ساری شکایتیں یہ ہے کہ عدالت نہیں ہے، یعنی کیا، یا وہ سرمایہ حکمران اور اس کے حواریوں کے ہاں بند ہے، جیسے مولانا فرمایا میں نے اس لیے خلافت قبول کی کہ جب یہ فاجر و فاسق لوگ اقتدار پر آتے ہیں خدا کے مال کو اپنے درمیان محدود کرتے ہیں، خدا کے بندوں تک پہنچنا نہیں دیتے، خدا کے بندوں کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں، خدا کے بندوں کو، تقریریں چھوڑ دیجئے، تقریروں میں تو پمپنگ کرتے ہیں لیکن واقعا خدا کے بندوں کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں، اور صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور فاسق لوگوں کو اپنے گروہ میں، پارٹی میں شامل کرتے ہیں۔ ظلم یہ ہے، صالح لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا چاہیے، فاسق لوگوں کو سزا دینی چاہیے، خدا کے مال خدا کے بندوں تک پہنچانا چاہیے اور خدا کے بندوں کو خدا کا بندہ سمجھنا چاہیے، اپنا بندہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ظلم کی وجہ سے ملک نظام خراب ہو جاتا ہے، تو ملک عوام بھی بددل ہو جاتے ہیں، احساس ذمہ داری نہیں کرتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، الناس علی دین علوم کیوں دیکھتے ہیں، ملک کا حکمران جب ایسا کرتا ہے اس کو بھی موقع ملے وہ بھی اقربا پروری کرے گا، اس کو موقع ملے وہ بھی کرپشن کرے گا، اس کو موقع ملے وہ بھی رشوت لے گا، اس کو موقع ملے وہ بھی دان بھی کرے گا۔ تو یہ اب یہ آپ اپنی ذات میں بھی آپ آ جائیے، ذات میں مجھے کتنا سونا چاہیے، کتنا بیدار رہنا چاہیے، بیداری میں کتنے مجھے تفریحی کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، کتنے مجھے عبادت میں خرچ کرنا چاہیے، کتنے مجھے محنت میں خرچ کرنا چاہیے، کتنے مجھے کتنا ٹائم مجھے خدمت خلق میں خرچ کرنا چاہیے، ہر چیز کے لیے توازن رکھے تو ایک انسان کامل بھی بنے گا، عادل انسان بھی بنے گا۔ توازن وہی تعادل ہے، تو صحیح انسان خدا پسند انسان بنتا ہے، بندگی کے ساری ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے، اپنا رابطہ خدا کے ساتھ، اپنا رابطہ گھر والوں کے ساتھ، اپنا رابطہ عزیزوں کے ساتھ، اپنا رابطہ مومنین کے ساتھ، اپنا رابطہ دشمنوں کے ساتھ بھی، کس طرح سے پیش آنا ہے، حکم خدا کے مطابق پیش آنا ہے، اپنا رابطہ حکومت کے ساتھ، اپنا رابطہ زمین۔ مولا فرماتے ہیں انکم لمسئولون حتی عن البقاع والبهائم، تم سے پوچھا جائے گا زمینوں کے بارے میں بھی، جانوروں کے بارے میں بھی، جانوروں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ماحولیات آج کل شاید چند دہا گزرا ہے، 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، ماحولیات کے بارے میں دنیا والے شور مچاتے ہیں، مولانا اس وقت فرمایا 14 صدی پہلے انکم لمسئولون حتی عن البقاع بقاع والبهائم، ظلم نہ ہو عدالت ہو تو فردی زندگی، خاندانی زندگی، قوم و قبیلے کی زندگی سارا صحیح ہو جائے گا، ملک۔ تو عدالت اور ظلم کی ایک معرفت کی ضرورت ہے، کس طرح سے عدالت پر عمل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا معرفت کے بعد خوف خدا کی ضرورت، ایک درود پر محمد آل محمد پر آج، دامن وقت میں کوتاہی ہے، مختصر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے ان سنتوں میں سے ایک یہی ہے کہ ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا، ملک نہیں چل سکتا۔ ممکن ہے کچھ وجوہات کی بنا پر ظالم کو خدا مہلت دے، لیکن پکڑے گا، خدا اس کو پکڑ لے گا۔ یزید کے دربار میں شہزادی نے یہ آیت کی تلاوت کی، جب یزید بڑا مغرور ہو کے میں نے حسین کو بھی شہید کیا، حسین ایک شیعہ نقطۂ نظر سے نہیں کہتا ہوں، عام مسلمان کے نقطۂ نظر میں حسین تو شہید کی آواز نہیں اٹھی، بڑا مغرور ہو گیا، تو کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا، کیونکہ وہ اسی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ پورے امت کو کفر میں تبدیل کرنے کی طرف. تو شہزادی نے فرمایا کہ خدا نے جو تمہیں مہلت دی ہے اس لیے نہیں دی خدا تم سے خوش ہے، انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ظالم یہ نہ سوچ جو مہلت ہم نے دی ہے وہ اس لیے ہے، بلکہ اس لیے مہلت دی ہے تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو جائے، ان کے جرم میں اضافہ ہو جائے، تاکہ لوگ صحیح ان کو پہچان لیں، تاکہ لوگ درس حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ وہ جہنم کا لائق ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ حسین کی قدردانی کریں، پیغام حسینی کو لوگ دیں. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم جو مہلت دیتے اس لیے دیتے تاکہ ظالمین کے گناہ میں اضافہ ہو جائے، گناہ خدا کے پاس بھی، گناہ انسانوں کے نظر میں بھی، کہ انسانوں کے سمجھ میں آ جائے یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو فائدہ نہیں رہے گا. اس لیے مہلت دی تاکہ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے بنوں گے کس قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہلیت کو کفر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنی مہلت دی کہ مسلمان دھوکے سے باہر آئے، یہ ان کے سمجھ نہ جائے آل محمد کی جنگ اسلام و کفر کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، دشمنان اسلام اور فرزندان پیغمبر کی جنگ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظالم، ہر ظالم کو ڈرنا چاہیے. آیا تو احادیث بے شمار ہے، ہماری عموماً مجالس میں مسائل کے بعد مقررین ہماری ثقافت میں ہے یہ آیت پڑھتے ہیں، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم عن قریب جان لیں گے کہ وہ پلٹ کر کہاں جائیں گے، ان کے عاقبت کیا ہوگی. تو اصل آپ دیکھیے امام زمانے کی تشریف لانے کے ظہور کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ظلم کا غلبہ ہوگا. ظلم کے غلبے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا، ورنہ ظلم ہمیشہ غالب ہے، ظلم ہمیشہ غالب ہے. اب تاریخ کو پڑھیے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس وقت انسانی معاشرہ فکری لحاظ سے ترقی کرتا ہے. شیعیان اہل بیت اہل عالم کے فکر کو بلند کرنے کے اپنے کردار ادا کرتا ہے. شیعیان اہل بیت ظالم کے ساتھ مقابلہ کر کے ظالم کو رسوا کریں گے، اس کے نتیجے میں ظلم انسانوں کے بہتر سمجھ میں آئے گا، ظالم کون ہے، ظلم کیا ہے. صرف پکڑنا، جیل میں ڈالنا، مال چھیننا، قتل کرنے کو ظلم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. یعنی ظلم صرف مادی نہیں ہے، روحانی ظلم بھی ہے، اخلاقی اقدار سے محرومیت ظلم ہے، عفت و پاک دامنی سے محرومیت ظلم ہے، اخوت کا نابود ہونا ظلم ہے، اعتماد باہمی کا نابود ہونا ظلم ہے. دیکھیے سارے ہمیں انسانی معاشرے کو اس مرحلے تک لے جانا ہے، سمجھانا ہے کہ کس قسم کے ظلم کے سمندر میں انسانیت غرق ہے، ان سے نکلنے کا واحد راستہ فرزند علی. اس مرحلے تک پہنچ، دیکھو ابھی مغرب والوں نے کچھ کام کیا، کہا کہ آزادی نہ ہونا ظلم ہے، پوری دنیا نے پوری دنیا کے سمجھ میں آیا نا، آزادی نہ ہونا ظلم ہے، جمہوریت نہ ہونا ظلم ہے. ابھی ہماری ذمہ داری یہ سمجھانا کہ توحید نہ ہونا ظلم ہے، عدالت نہ ہونا ظلم ہے، اخلاق نہ ہونا ظلم ہے، امامت سے محروم ہونا ظلم ہے، عفت و پاک دامنی سے محروم انسانوں کے سمجھ میں آ جائے, سمجھا سکے. پہلا خود ہماری سمجھ میں آ جائے. ہمارا قرآن 14 صدی سے کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم, اس کے باوجود جب ظلم کہتا ہوں خود میرے ذہن میں بھی مادی ظلم آتا ہے. شرک کو ظلم کے طور پر میں خدا کے کہنے کے باوجود شرک کو ظلم نہیں سمجھتا ہوں. بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, یہ عالم میں انقلاب آخری امام کا انقلاب بھی اسی کے اس کے ایک وجوہات یہی ہے کہ انسانوں کے جب سمجھ میں آ جائے گا کہ ظلم کیا ہے, ظالم کون ہے, ظلم کے انواع کیا ہے, سارے انسان اپنے حاکموں کے خلاف اٹھیں گے اور خدا کے حقیقی نمائندے کا انتظار کریں گے. ہماری احادیث میں دولت میں آخر الدول, ہماری حکومت آخری حکومت ہوگی, یعنی ساری حکومتوں سے لوگ مایوس ہوں گے, نا امید ہوں گے, سمجھ نہ آئے گا بشر کے مشکلات کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. تو چیخ پڑیں گے, پھٹ پڑیں گے, انقلاب کریں گے, بغاوت کریں گے. یہ منفی والا پہلو, مثبت والا پہلو ہماری ذمہ داری ہے کہ روشن راستہ لوگوں کو دکھائے کہ اس مشکل کا حل کس کے پاس. فرانس کے ڈاکٹر معروف ڈاکٹر گزرے ہیں, علامہ طباطبائی کے پاس آتا تھا معارف تشیع حاصل کرنے کے لیے. اس نے فرانس جا کر ایک سیمینار, بہت پہلے کی بات ہے, کہا کہ دنیا کے واحد دین واحد مذہب جو ابھی تک قائل ہے کہ ان کا رابطہ آسمان سے اور خدا سے وہ صرف تشیع ہے. تشیع کسی اور مذہب میں یہ خصوصیت نہیں ہے, اور تشیع ہی انسانیت کے مشکلات کو حل کر سکتا ہے. آیہ شریفہ اور سورہ کی تشریح ناقص رہا, اب مختصر آپ کی خدمت میں عرض یہ کہ فرمایا کہ اپنی زندگی عمر کی سرمایہ سے جس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی اس سرمایہ کے ذریعے تجارت کی, تجارت صرف دو سے کر سکتا ہے, یا شیطان سے یا خدا سے. شیطان سے تجارت کریں گے تو خسارت میں ہیں, خدا کے ساتھ تجارت کریں گے تو کامیاب. تجارت کا مال بھی خدا خود دیتا ہے, تجارت میں کامیابی کے اصول بھی خدا خود بتاتا ہے, اور خدا خود انسان کی جان خریدنے کے لیے تیار ہے. آپ تجارت میں اگر کسی قابل اعتماد امین آدمی کے ساتھ تجارت کریں گے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. یہاں پر خدا خود خریدار ہے, خدا خود مؤمن کی جان خریدتا ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کے ساتھ, ان بے شک, ان الانسان, سارے انسان, لفی خسر, یقیناً خسارت میں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. ایمان میں کیا ہے؟ علم. اور ایمان میں پہلا علم ہے, یعنی جاننا اور ماننا, جاننا اور ماننا. ایمان لایا ہے, ایمان لایا خدا پر, رسول پر, اور جو کچھ رسول نے فرمایا امامت پر, معاد پر, قرآن پر, ایمان لایا ہے. اس کے بعد وہ عمل الصالحات, سارے اعمال صالحہ انجام دے رہے. اعمال صالحہ عیسائیوں کی طرح فردی زندگی تک محدود نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے, عالم کی ذمہ داری مسلمان پر ہے. صوفیانہ زندگی کو اسلام نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ انسان معاشرے کی ذمہ داری اس پر ہے. دنیا کے کسی کونے میں ظلم ہو جائے, علی فرماتے ہیں کہ انبار میں ایک عیسائی عورت کے پاؤں سے زینت اور زیورات چھین لیا گیا, فرماتے ہیں اس خبر کو سن کر اگر کوئی مر جائے غصہ میں, غم میں مر جائے, میں علی اس کو شائستہ سمجھتا ہوں, اس کی ملامت نہیں کروں گا. عیسائی عورت کے یہ مکتب اہل بیت ہے, احساس ذمہ داری کرنا ہے. عرض کیا, زمینوں کے بارے میں احساس ذمہ داری کرنا ہے, جانوروں کے بارے میں احساس ذمہ داری کرنا ہے. اسی لیے فرمایا عمل صالح کے بعد یہ نہ سوچے فردی زندگی تک محدود ہے. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، حق کی سفارش کرو، حق کے پیغام سناؤ، پورا معاشرہ ایک دوسرے کو حق کی طرف ڈال دو. ہمارے معاشرے میں دیکھیں پیسہ کمانے کے لحاظ سے سب کہتے بالکل صحیح کام ہے، تعلیم کے حوالے سے سب کہتے صحیح کام ہے، لیکن یہ انہیں ایک دو چیزوں تک محدود نہ رہے، تمام حق کے پیغامات ایک دوسرے تک پہنچائے. اگر پورا معاشرہ حق کی حمایت کرے تو اس معاشرے میں باطل کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، ہر انسان حق کے ساتھ دے گا. اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ انسان فطرتاً محبوب، ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے. اس لیے وہ اقدار جس کی تعریف کی جائے معاشرے میں، ان اقدار کو خود بھی چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے معاشرے والوں کی نگاہ میں محترم ہو، مکرم ہو، معزز ہو. اسی لیے پورے معاشرے میں جب لوگ ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں تو حق محبوب اور صاحب حق محبوب ہو جاتا ہے. حق محبوب ہوتا ہے، صاحب حق محبوب ہوتا ہے. پیغمبر فرمائے الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا، اسلام غربت کے ساتھ شروع ہوا اور جلدی غربت کی طرف پلٹ رہا ہے. جب اسلام غریب ہوا تو صاحب اسلام امام حسین بھی غریب ہو گئے، حسین غریب ہو گئے. حسین سے پہلے اسلام غریب ہو چکا تھا، مسلمان اسلام سے بیگانہ ہو چکے تھے. اگر مسلمان اسلام سے بیگانہ نہ ہو چکے تھے تو مسلمان حسین کی اطاعت کرتے، یزید کی اطاعت نہیں کرتے. اقدار، صاحب اقدار کو شہید کرنے سے پہلے اقدار شہید ہو چکے ہوتے ہیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی طرف دعوت دو. پورے معاشرے میں حق محبوب. ہمارے بچے جب دیکھیں گے سب کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی عشق آتا ہے اچھے کاموں کا. شہادت کو آپ دیکھیے، ابھی کچھ ہمارے جوانوں کے پاس کتنے محبوب بن گیا. انقلاب ایران میں ہم نے دیکھا، لبنان میں دیکھا، ابھی فلسطین میں دیکھا، حتیٰ وہ تکفیری لوگ جنہیں ان کے چلانے والے پٹھو ہے اور ظاہر درگاہ ہے اہل بیت سے دور ہو تو صحیح پیغام نہیں مل سکتا، لیکن بہرحال شہادت کے لیے جب ارزش قائل ہوا تو لوگ شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، شہادت کے عاشق ہو جاتے ہیں. تواصل بالحق، حق کی وصیت کرو. مشکل ترین کام شہادت ہے، اس کے لیے بھی عاشقانہ شکل میں میدان میں آتے ہیں. تواصل بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو، حق پر عمل کرنے کے لیے. تواصل حق مانا یہ کہ پیغام حق پہنچاؤ، افکار حق پہنچاؤ، اقدار حق پہنچاؤ، لوگوں کو فکری لحاظ سے بناؤ. مغرب والوں نے بنایا، دیکھیں واقعا مغرب والوں نے بڑا کام کیا. کوئی ڈیموکریسی کو نہیں مانتا ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن ہے خدا کا انکار کرے لیکن ڈیموکریسی کا انکار نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے اپنے پیغام پہنچایا، آپ بھی پہنچاؤ. تواصل بالحق، کم از کم اپنے معاشرے میں پورا معاشرہ عاشق ہے. تواصل بالصبر، پھر حق پر عمل کرنے کی تلقین کرو. صبر کی ضرورت کہاں پر ہے؟ مقام عمل میں ہے نا. صبر کی تلقین کرو، یعنی عمل کی دعوت دے دو. حق پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت. صبر بھی خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، شہری زندگی میں، ملکی زندگی میں، عالمی زندگی میں، صبر کو اپناؤ. من صبر غفر، اگر صبر کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. یہ قرآن و سنت دونوں اور تاریخ کہ اٹل فیصل ہے، صبر کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. فبشر الصابرین، بشارت دے دو صابرین کو، یہ کامیاب ہو جائیں گے. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیہ راجعون، صابرین کامیاب ہونے کا راز یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہے، اتنا ان کا ایمان مضبوط ہے کہ ہزار قسم کی مصیبت میں پڑ جائے اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. من صبر غفر، صبر کر، ثابت قدم رہو، مقصد معلوم ہے، منزل معلوم ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے چلے جاؤ. ظاہر سوچنا ہے، وقت کے نزاکتوں کو دیکھنا ہے، منصوبے بنانا ہے، برابرزی کرنا ہے، مشورے کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن رکنا نہیں ہے، منزل کو گم کرنا نہیں ہے، ہدف کو چھوڑنا نہیں ہے، قدم بے قدم آگے بڑھنا ہے. ممکن ہے کبھی دینے ہو، کبھی سری ہو، لیکن منزل کو کبھی تقیہ کی شکل میں مخفی طریقے سے حرکت ہو، کبھی جہاد کی شکل میں تلوار کے ساتھ حرکت ہو. منزل خدا ہے، اس منزل کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو صبر کرنے والے پوری تاریخ میں صبر کرنے والے کامیاب رہے ہیں. امام چارو، میں نے کل عرض کیا، سید شہدا نے فرمایا، بیٹا میں آپ کو وہی وصیت کرتا ہوں جو ہر نبی اپنے وصی کے ساتھ یہ وصیت کرتے آئے. آخر میں الوداع کر جب امام گئے، فرمایا بیٹا مصیبتوں پر صبر کر، یہ حسین کی جنگ سن 61 ہجری کے 10 محرم کے دن کے لیے صرف نہیں تھا، اگر تو اس وقت کی بھی ضرورت تھی، کربلا کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ کل عالم کے لیے اور پوری تاریخ کے لیے، سارے اہل حق کے لیے، تاروز قیامت. عزاداری کے ایک اہم فلسفہ یہی ہے نا کہ ہم اس دن کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں. ہم کربلا کے ہر خون کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے اس پیغام کے لینے میں، پہنچانے میں کوتاہی کی، تو ہم لبیک کہنے والے نہیں ہیں. لبیک اس وقت ہم سکون کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام حسینی کو ہم لے سکے، اس پیغام کے تقاضوں پر ہم عمل کر سکے. حسین اپنی ذات کے لیے حلف ناصر نہیں فرمایا، آپ شہید ہونے کے لیے آئے تھے، آپ شہید ہونے کے لیے آئے تھے. مدینے سے، مکے سے جب نکلے، مکے کے باہر ایک کرسی پر آپ تشریف فرما ہوئے، فرمایا خط الموت على ولد آدم محط القلادة في جلد الفتاة، شہادت فرزند آدم کے لیے اتنا ہی زینت ہے جس طرح سے جوان لڑکی کے گردن میں ہار زینت ہے. اور میں مشتاق ہوں کہ وما اولہنی الى اسلاف اشتقاق اشتیاق یعقوب الى یوسف، میں جس طرح سے حضرت یوسف مشتاق دیدار یوسف تھا، حضرت یعقوب مشتاق دیدار یوسف تھا، اسی طرح سے میں اپنے نانا، اپنے والد، اپنے والدہ، اپنے بھائی کی دیدار کا مشتاق ہوں. کہ نبی اوصالی تو قطع اسلام الفلوان، گویا میں دیکھ رہا ہوں میں گردن کی، میرے گردن کے رگوں کو صحرا کے بیڑیے کاٹ رہے ہیں. بین النواویس و کربلا، کربلا اور نواویس کے درمیان، وہ ایک گاؤں کا نام ہے، یہ دونوں دو گاؤں کا نام تھا، میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے. حسین جانتے ہوئے گئے، لیکن حسین یہی فرما رہے تھے کہ میں ابد تک دین کی بقا، دین کی حفاظت، دین کی حمایت کے لیے نکلا ہوں، میں اس کے لیے تم سے مدد چاہتا ہوں. حل من ناصر ینصرنا، سید سجاد کے آپ کی شہادت کے دن ہے، کربلا کو امام حسن مصطفیٰ نے کربلا کے لیے زمین ہموار کیا. میں نے غالباً کل آپ کی خدمت میں عرض کی، حسین نے اس انقلاب کو وجود میں لایا، سید سجاد نے اس انقلاب حسینی کو قیامت تک متصل کیا. عظیم حقیقت، کربلا کے بعد آنے والے اگر عزاداری کے کام نہ کرتے، کربلا کے واقعات نہ سناتے، خلوت میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر گریہ کرتے، اپنے رونے سے کسی کو باخبر نہ کرتے، تو یہ غم، یہ عزاداری، یہ پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. سید سجاد ہر موقع سے استفادہ کرتے ہیں تاکہ امت اس مظلومیت سے آگاہ ہو جائے، اس مظلوم کے پیغام سے آگاہ ہو جائے، اس مظلوم کے خون اور پیغام کے سلسلے میں اپنے ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائے اور ذمہ داری کے احساس کرے. قصائی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، پانی کو دیکھتے روتے ہیں، چھوٹے بچے کو دیکھتے روتے ہیں. مسلسل امت کو یاد دلایا تاریخ کے عظیم ترین قربانی کو نہیں بھولنا قربانی کے پیغام کو نہیں بولنا ہے. سید سجاد آپ دیکھیے 22 دفعہ آپ ایک اونٹ کے ساتھ حج پر گئے ہیں. جب آپ زہر حلائل کے ذریعے شہید ہو گئے وہ اونٹ غائب ہو گیا. اونٹ غائب, ایک صحابی آ کر امام پنجم کو عرض کرتا ہے مولا اونٹ امام کے قبر پر جا کر رو رہا ہے. امام پنجم گئے اونٹ سے فرمایا اپنی جگہ تک واپس جاؤ. اونٹ اٹھ کر واپس آیا, پھر چند لمحات کے بعد دوبارہ دوڑتا ہوا امام کے قبر پر گیا. دوبارہ امام پنجم آئے, فرمایا اونٹ سے فرمایا اٹھو اپنی جگہ کی طرف جاؤ. اونٹ امام کی طرف دیکھتا ہے لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہے. امام نے فرمایا اس کو یہیں پہ چھوڑ دے. یہ امام پر رونا چاہتا, 3 دن مسلسل یہ اونٹ کچھ کھائے بغیر وہی پر روتا رہا کہ دنیا سے چلا گیا. آخر ایسا امام کہ 22 دفعہ اس اونٹ کے ساتھ حج پر گئے, ایک تازیانہ بھی نہیں مارا ہے. کتنے رحیم امام تھے. اونٹ پر تازیانہ مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے بار بار, لیکن ایک تازیانہ بھی نہیں مارا ہے 22 دفعہ حج کے لیے جانے کے باوجود. آپ کو جب غسل دینے لگے آپ کے پشت پر آثار دکھائی دے, زخم دکھائی دیا. کسی نے عرض کیا مولا یہ کون سا زخم ہے؟ امام پنجم نے فرمایا چوتھے امام غریبوں تک کھانا پہنچاتے تھے, اپنی پشت پر ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے, اس کے آثار تھے آپ کے پشت پر. لیکن غسل دیتے ہوئے ایک دم امام رونے لگتے ہیں. عرض کرتے مولا یہ کیا ہوا؟ فرمایا کربلا کی تازیانوں کی نشانیاں ہیں, ہتکڑیوں کی نشانیاں امام کے جسم ادہر ہے, غل جانے کی نشانیاں امام کے جسم ادہر پر ہے. یہ سید سجاد نہ معلوم ایسے رحیم و کریم امام نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. اسلام کے لیے خدا کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے, یہی فیصلہ کیا ائمہ نے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سر متحر حسین بالا ہی نیزے گیا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شہیدوں کی لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابن زیاد کے پاس سر حسین ہے, چھڑی اٹھا کر حسین کے لبوں پر مار رہا ہے. سید سجاد پر کیا ہوا ہوگا خدا جانتا ہے. اب جب شام پہنچے ایک شعر مقتل کی کتابوں میں یہ شعر آیا ہے, شاید یہ شعر امام کی طرف منسوب ہے. امام مظلومیت کے انتہا کو بیان کر رہے ہیں شعر کے ذریعے. اقاد فی الدلیلت فی الدمشق کأنني, مجھے اتنی ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غلاموں کی طرح دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہوں. اے کاش میری ماں مجھے دنیا میں نہ لاتی تاکہ یزید کے دربار میں جانا پڑے. جب امام شہیدوں کے اسیروں کے گروہ کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچے, روایت کے مطابق بارم اسیر ایک رسی سے بندھے ہوئے تھے. جب کمزوری کی وجہ سے سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے ایک زمین پر گرتا, 12 کے 12 زمین پر گرتے, آپ نے یزید سے فرمایا یزید یہ بتاؤ اگر رسول خدا ہمیں اس حالت میں دیکھے تم کیا جواب دو گے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اس نے جو بھی خیزران اٹھایا حسین کی دندان مبارک کی طرف اشارہ کرنے لگا, کیونکہ یزید یہی چاہتا تھا ستا کر آل محمد شہید ہو جائے. اسیروں کو قتل کرنا, عورتوں کو قتل کرنا عرب معاشرے میں معیوب تھا, اس لیے آل محمد کو جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے
ستا ستا کر سب کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ دربار یزید میں شہزادی زینب نے یزید کو رسوا کیا اپنی دربار میں، اپنے وزیروں کے پاس، اپنے مشوروں کے پاس، اور شام کے مسجد میں یزید نے اپنی عظمت، اپنی بادشاہت کو دکھانے کے لیے سید سجاد کو لے جاتا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، ایک مقرر ممبر پر جاتا ہے، یزید و امیر شام کی تعریف کرتا ہے، علی اور حسین کی مذمت کرتا ہے۔ سید سجاد فرماتے یزید، اس یزید کو خطاب کرنے سے پہلے فرمایا، اے شخص تم نے خدا کو ناراض کیا ایک مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، پھر فرمایا یزید مجھے اجازت دو ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ ایسی باتیں کروں جس میں خدا کی خوشنودی بھی ہو، لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہو۔ یزید جواب نہیں دے رہا ہے، لیکن شام والوں نے کہا کہ اجازت دے، یہ چھوٹا نوجوان ہے، سفر کی صعوبتیں، بیماری کی وجہ سے یہ کچھ نہیں بول سکے گا، ممبر پر جب جائے گا لوگ زیادہ آپ کے حامی ہو جائیں گے کہ آپ کے مخالفین کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ خاندان علم ہے، یہ خاندان فضیلت ہے، مجھ کو اور آل امیہ کو رسوا کیے بغیر ممبر سے نیچے نہیں آئے گا، لوگوں کے اصرار کے سامنے مجبور ہوا۔ یزید نے اجازت دی، سید سجاد ممبر پر گئے، جس جو مجھ کو جانتا ہے تو بہتر، اگر نہیں جانتا ہے میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ خدا نے چھ فضیلتیں ہمیں دی ہے، سات کمالات ہمیں دی ہے۔ خدا نے احمد مختار خدا کا خاتم انبیاء ہمارا نانا ہے، حیدر کرا جس نے دو تلواروں سے اسلام سے دفاع کیا وہ میرا دادا ہے، حمزہ سید شہدا وہ میرا چاچا ہے، جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں وہ میرے چاچا ہے، فضائل آل محمد بیان کیا، انا ابن زمزم و منہ، انا ابن مکہ و صفا، میں مکہ کا فرزن ہوں، میں صفا کا فرزن ہوں، میں زمزم کا فرزن ہوں، میں منا کا فرزن ہوں۔ یزید اگر سمجھنا چاہتے ہو مکہ کیوں زندہ ہے، منا کیوں زندہ ہے، قرآن کیوں زندہ، یہ سب کی سب ہماری دولت سے ہے، ہمارے فضل و کرم سے ہے، یہ سب ہماری وجہ سے ہے۔ آخر میں پہنچتے ہیں، میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، میرا والد مسجد حسین ہے جو پیاسا کربلا میں شہید ہوئے، اپنے خون میں غلطان ہوئے، آپ کے لباس کی غارت ہوئی۔ جب سید سجاد یہاں پر پہنچے پورا مجمع رونے لگا، مسجد شام جو ہمیشہ علی اور آل علی کی مذمت سنتی رہی ہے، آج فضائل علی سن رہی ہے، سارے رونے لگے۔ اسی دوران یزید پریشان ہو گیا، مؤذن سے کہا مؤذن اذان دو، مؤذن نے خدا کا نام لیا، رسول خدا کا نام جب لینے لگا، آپ نے پوچھا یزید یہ بتاؤ، یہ محمد جس کی رسالت کا تم گواہی دیتے ہو، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ اگر تم کہو گے تیرا نانا ہے، دنیا جانتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر مانتے ہو کہ میرے نانا ہے، یہ بتاؤ ہمارے عزیزوں کو کیوں شہید کیا، حسین کو کیوں شہید کیا، خاندان رسالت کو کیوں اسیر کیا، اس نبی کے خاندان کو جس کی رسالت کا تم گواہی دیتے ہو؟ سید سجاد نے یزید کو اپنے دربار میں رسوا کیا، یہ اپنے دربار میں رسوا کیا۔ اس کے بعد سید سجاد نے غم حسین کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ میں نے ابھی عرض کیا، جب قصائی کو دیکھتے پوچھتے، قصائی تمہیں سے کھانا کھلایا، اسے پیا پانی پلایا، عرض کرتے اپنے رسول اللہ، مسلمان جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، کربلا کی طرف، السلام علیکم یا ابا، بابا میرا سلام ہو آپ پر۔ مسلمان جانور کی پیاسا ذبح نہیں کرتے، یا آپ کی
قسمت۔ خدا تیری عظمت کا واسطہ، محمد و علی محمد کا واسطہ، سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی حکم تو ہوئی ہے، خدایا ہماری اس علیم عبادت کو قبول فرما۔ اس سال آنے والے سالوں میں غم حسین نے حصہ لینے کی، حسین کی آزاداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، حسین کی آزاداری اور آزاداریوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد امام برگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم کی تائید اور مدد فرما۔ دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، امام برگاہوں میں خدمت کرنے والے، مساجد میں خدمت کرنے والے، دینی اداروں میں خدمت کرنے والے، ملت کے اداروں میں خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما۔ خدایا ہمارے ملک میں جو دہشت گرد، ناصبی، تکفیری دشمن شایان اہل بیت اور دشمن وطن رہتے ہیں، اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مجاہدین اسلام، فلسطین، لبنان، سوریہ، عراق، یمن، کشمیر، جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، جہاں بھی اہل بیت کے ماننے والے شیعان اہل بیت دشمنان مکتب اہل بیت کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل بیت کے ماننے والوں کی مدد فرما۔ خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، حاضرین کے جو بھی حاجات شرعیہ و تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان مجالس کے انتظام کرنے والے اور کسی طرح سے ان مجالس میں حصہ لینے والوں کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ خدایا ہمارے شہداء کو، شہداء کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، ہمارے اسیروں کو، خصوصاً پاکستان میں جو اسرا ہے، بے گناہ اسرا ہے، ان کا لاپتہ ہے، خدایا انہیں جلد از جلد حق اسرا کربلا رہائی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے، ان ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام حاضرین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ۔